السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع فراہم کیا کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور ہمارے سینوں کو کھول دے تاکہ ہمیں شرح صدر حاصل ہو اور یہ قرآن ہمارے سینوں کی بہار بن سکے. آمین. جیسے کہ ہم سورۃ مائدہ کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ بہت دن سے خواہش تھی کہ سورۃ نساء کے بعد سورۃ مائدہ شروع کریں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ خواہش پوری کی ہے کہ اس کی شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ. اور میں یہی چاہتی تھی کہ ہم کم ہی لوگ ہوں لیکن ہم اس کو اچھے سے سمجھنے والے بنیں, یعنی کم طالب علم ہوں لیکن وہ قرآن کی تعلیمات کو اچھے سے ابزارب کرنے والے, اس کو لینے والے ہوں اور اس کو واقعی میں سمجھنے والے ہوں. تو وہ بہت اہم ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں اور وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف ایسے ہی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وہی مقصد لے کر آئے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے لیکن کوالٹی وائز بہت بہترین ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ لوگ وہ لوگ ہوں جو صدقہ جاریہ بنے تمام لوگوں کے لیے, کہ اس قرآن کے علم کو خود اپنے اندر تک اتارنے والے, گہرائی تک اس کی آیتوں میں جانے والے, اس کو سمجھنے والے, اس میں تدبر کرنے والے اور پھر آگے سے دوسروں تک پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. قرآن کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے, اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل کی, یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے, ایسی کیا بات ہے اس میں, یہ کیسا معجزانہ کلام ہے جو اپنے سحر میں ہمیں گرفتار کرتا ہے. واقعی میں الحمدللہ اس کا لفظ, اس کے ہر بات, ہر چیز معجزانہ ہے. تو یہی سمجھنے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں. ہم اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. آج صرف انٹروڈکشن رہے گا قرآن کی اہمیت یا تفسیر کی اہمیت پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم چند قرآن کے کچھ نکات لے کر اس کے بعد تفسیر کا آغاز کریں گے اللہ نے چاہا تو. آئیے ہم تھوڑا سا کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی نزول قرآن اور قرآن کا جو بیک گراؤنڈ تھا, پس منظر, ان تمام باتوں کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر احسان ہے, اسی کا فضل ہے کہ آج ہم یہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اسی سے یہ ممکن ہوا, ورنہ ہم تو سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے دل, ہمارے دماغ اس قدر آج ہم منتشر خیالات کے ساتھ جی رہے ہیں, ذہن پر اتنے قسم کے فکریں, سوچیں ہمیں متاثر کرتی ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی انوالو ہو کر رہ گئے ہیں. اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے کہ ہم کوئی ایسے لائق اور فاضل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ ہم کوئی توفیق مل سکے, نہ ہم اتنا علم رکھتے ہیں, نہ ہمارے اندر وہ جذبہ, وہ شوق, وہ عزم, وہ ولولہ, وہ حوصلہ ہے جیسے صحابہ میں تھا. ہم تو بالکل ان کے سامنے بونے سے نظر آتے ہیں, ایک پوائنٹ کے برابر بھی ہمارا کوئی درجہ نہیں ہے صحابہ کے سامنے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو حیثیت ہے یہ تو ایک عظیم کتاب ہے اور یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہے جو بڑے بڑے علماء نے اور مفسرین نے کیا ہے. ہم تو صرف اسٹوڈنٹس ہیں سمجھیں, بلکہ اسٹوڈنٹ سے بھی اور کوئی کم درجہ ہوتا ہوگا تو ہم وہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا یا خود پڑھ کر سنانے کا اور خود سمجھنے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہم سے اس کام کو قبول فرما لے, آمین. ہاں بس ایک بات کی خوشی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو انبیاء کے وارث کہا تھا جو علم پہنچاتے ہیں. تو اسی خواہش کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم ہم انبیاء کے وارث تو بن سکتے ہیں کہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا علم ہمیں آتا ہے, ہمیں تو نہیں آتا, دیکھا جائے تو ہم کتابوں سے ہی نقل کر کے آگے پیش کر دیتے ہیں, ہماری اس میں کوئی کاوش, کوئی محنت, کوئی جدوجہد نہیں ہے دیکھا جائے تو. بس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے دلوں میں باتیں ڈالی تھیں اور جو انہوں نے کتابوں میں محفوظ کر دی اس کو ہم آگے پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. جب بھی کوئی نئی کورس یا نئی کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سا ڈر، خوف اور اس کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ اچھا اس بوجھ سے تو ہم شاید ڈھہ ہی جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ کوئی بھی دین کی بات ہو یا علم کی بات ہو، ہم اس کا حق بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سب انسان ہیں اور بہت ہی ناتواں ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں، اور ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ سب بہت لمیٹیڈ ہے اصل میں، لیکن بس کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروعات کریں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں نازل فرمایا، اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کتاب کی تلاوت، اس کو سمجھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ سجدہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، کچھ لوگ اس میں بعد میں شک میں پڑ گئے، اور شک بھی ایسا جو بے چین کر دینے والا شک تھا، یعنی اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کتاب کے تعلق سے، جبکہ کتاب تو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اور نازل کی گئی، یعنی قرآن آخری کتاب ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہی ہے اور نہ ہی کوئی رسول آنے والا ہے۔ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی تھے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا، اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یہ کتاب صحابہ کرام نے اس کو پڑھا، اس میں تدبر کیا، اس میں غور و فکر کیا، اور وہ کائنات کے راز کو پاتے چلے گئے، اور ان کے اوپر فہم و تدبر کے نئے نئے دروازے ہوتے گئے، یعنی دروازے کھلتے چلے گئے سوچ اور سمجھ کے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی تاثیر سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ بات مسلم ہے، اس حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایسا کلام ہے جسے سن کر دل پگھل جاتے ہیں، یہ اللہ سے قریب ہمیں کر دیتا ہے، یہ کلام قبر اور حشر میں ہمارا ساتھی بنے گا، اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کتنا وفادار ساتھی ہے نا، اس کلام کو پڑھنا ہمیں کتنا معتبر کر دیتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے اس میں شفا ہے، روحانی غذا ہمیں فراہم کرتا ہے، دنیا اور آخرت کے تمام فائدے اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی اصل کاپی، اصل اوریجنل لوح محفوظ میں ہے۔ اس کلام کو فرشتے لے کر اترتے ہیں یا فرشتے لے کر اترے ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ کہ دنیا میں بھلا اس سے قیمتی شے کوئی اور ہو سکتی ہے، بھلا بتائیے۔ تو آج ہم بھی عزم کریں، ارادہ کریں، ہمارے دل میں بھی یہ خواہش اور تڑپ ہو کہ اس قرآن سے اپنے مردہ دلوں کو ہم زندہ کریں، اپنی بیمار روح کو شفا یاب کریں، اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگائیں، اور کمزور ایمان کو مزید بڑھائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ واقعی میں ہم اس کتاب کا حق ادا نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں اپنے دلوں کی بہار اور غموں کا مداوا بنا دے، اس قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ طے کرنے کی توفیق دے جو ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچاتا ہو، جو ہمیں اللہ کی رضامندی کی طرف لے جاتا ہو، جو ہمیں جنت کے راستے پر لے جاتا ہو۔ واقعی میں قرآن ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی رسی ہے، ایک ایسا کڑا ہے جو ہمیں گرنے نہیں دیتا، جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، جو ہمیں بیچ راستے میں دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ آخر تک ساتھ رہتا ہے۔ آپ اس کو ایک بار تھام کر دیکھیں، یہ کیسے مضبوط رسی ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے اور ڈائریکٹ اللہ کا قرب ہمیں عطا کرتی ہے۔ قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو صحابہ کرام کو، جو کہ صحرا نشین تھے، ان کو عرب کی سرزمین سے نکال کر اس نے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس قرآن نے ان کو عزت دی، حکومت دی، سب کچھ عطا کیا۔ تو واقعی میں ایک معجزانہ کتاب ہے، اگر ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو یہ کتاب ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ واقعی میں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے حق کو ہم ادا کر سکیں۔ پہلے ہم قرآن کی تعریف دیکھ لیں گے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے۔ یعنی قرآن کا تعارف آپ کہہ سکتے ہیں اسے، یا قرآن کی تعریف یا ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس تعریف کی پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بعد کے آنے والوں نے قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی پیش کر دیں جس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی بلا وجہ کی بحثوں میں الجھا دیا. پہلے تو ہم قرآن کی تعریف قرآن ہی کے الفاظ میں پڑھیں گے، جیسے کہ قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے سورہ شعراء کی آیت میں 92-95، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور یقیناً یہ قرآن آپ کے رب کا اتارا ہوا ہے، اسے امانت دار روح یعنی جبریل لے کر آئے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے. یہ اتارا گیا ہے صاف اور واضح عربی زبان میں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہو کہ اگر سب انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے، اگرچہ یہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. اور قرآن وہ کتاب ہے جو سب جن اور انس کو اپنی مثال پیش کرنے سے عاجز کرنے والی ہے، اور جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری گئی ہے. اس میں جو قابل اجزاء یعنی جو قابل غور الفاظ ہیں، تنزیل یہ انسانی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. بلسان عربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. المعجز، اس کی مثال پیش کرنے سے سب انس و جنس عاجز ہیں، یعنی یہ ایک معجزہ ہے، کوئی اس کی جیسی مثال پیش نہیں کر سکتا، عاجز ہیں لوگ اس کو پیش کرنے سے. اور اس کی جو فنی تاریخ ہمیں لغت میں ملتی ہے، یعنی اصطلاحی تعریف آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو فقہ کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھی کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ. قرآن وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہمارے پاس بغیر کسی شبہ کے نقل متواتر کے ساتھ پہنچی ہے. تواتر، جو لوگ حدیث کورس کر چکے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے تواتر کسے کہتے ہیں، کہ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہر دور اور ہر جگہ پر سب نے اس کو پڑھا بھی ہو اور کسی کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی ہے، کسی مخلوق کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اور صحیفوں میں درج ہے یعنی مصحف میں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کی فنی تعریف ہے. ایک اور بات چلتے چلتے یہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی زبان میں ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا تھا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ کچھ لوگ تھے بعد میں جن لوگوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا عزم کیا اور اس بات کو ختم کیا. تو یہ کلام اللہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ کے قلب مبارک پر اس کو نازل کروایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سینوں میں محفوظ کیا گیا، یعنی دلوں میں بھی محفوظ کیا گیا، لوگوں نے اسے یاد کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں سے لکھوایا. اور پھر اس کے بعد مصحف عثمانی کو مرتب کیا گیا، اور پھر کروڑوں مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اور لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اور یہ بات ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت حادث اور مخلوق نہیں ہو سکتی. ایک زمانے میں یہ بحث اٹھی تھی کہ کیا حادث ہے اور کیا مخلوق ہے. اس لیے اہل سنہ والجماعہ یعنی جو صحیح عقیدہ والے لوگ ہیں، ان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. ہاں، البتہ قرآن کا لکھنا، پڑھنا، سننا اور سنانا یہ بندوں کا فعل ہے. جیسے میں پڑھ رہی ہوں اگر قرآن، یا آپ پڑھ رہے ہیں یا اس کو لکھتے ہیں، تو یہ بندوں کا فعل ہے، اور بندوں کے جو افعال ہیں وہ مخلوق ہیں. تو بہرحال اس سے پہلے یہ بحث کسی نے چھیڑی نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ تھے بعد میں جن لوگوں نے فتنہ خلق قرآن پیدا کیا. اور یہ جو فتنہ پیدا کرنے والے دو بہت مشہور نام ہم کو ملتے ہیں جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا تھا، ایک جاد بن درہم تھا جس کو پھر بعد میں ختم کر دیا گیا، اور دوسرا جہم بن صفوان تھا، تیسری صدی کا شخص تھا یہ. اس نے یہ فتنہ پیدا کیا تھا، اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی، لیکن امام احمد بن حنبل نے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا، ایک اعلی نمونہ پیش کیا، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا, بہت کچھ ان کو ہر طرح سے آزمایا گیا, لیکن وہ ڈٹے رہے الحمدللہ, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ فتنہ ختم ہوا. تو بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے, جو ایک نیا انسان بنا دیتی ہے ہمیں. اب جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کے لیے, پڑھتے تو ہم بہت آئے ہیں, اب دیکھیں سرسری سے پڑھنا وہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے. کچھ لوگ صرف اجر کے لیے پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے, لیکن اصل جو قرآن کا پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن آپ سے چاہتا کیا ہے, یہ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے, اس قرآن کا موضوع کیا ہے, یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے صرف سورہ بقرہ پڑھنے کو 8-8 یا 9-9 سال لگا دیے. کیوں اتنے سال لگے ان کو؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھنا چاہتے تھے. تو چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور صحابہ نے اس قرآن کو کیسے لیا وہ ہم دیکھیں گے, تاکہ ہم بھی اس سے ویسے ہی جڑ سکیں, اس سے قربت حاصل کر سکیں. جب ہم صحابہ کی طرح قرآن کو لیں گے تو ہم قرآن کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے. ہمیں اونچ نیچ سب ختم کرنی ہوگی, جو بھید بھاؤ ہے وہ مٹ جائیں گے. کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تمام قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا تھا. سبحان اللہ, جنہوں نے اس قرآن کو سنا فوراً ایمان لے آئے. صحابہ کرام نے سنا, اس قرآن کے گرویدہ ہو گئے. تو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو ہمارے, ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے ہم اس کو پڑھیں, احکامات پر عمل کرنے کی نیت ہو ہماری, تلاوت میں بہتر سے بہتر طریقے کار اختیار کریں جتنی پریکٹس ہو سکتی ہے. ہمیں احکامات کا مذاق نہیں اڑانا ہے, اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہو, اور اللہ کے احکامات کی من مانی تاویل ہمیں نہیں کرنی. جیسے پہلے سے لوگ اس کو لیتے آئے ہیں نیک لوگ, اسی طرح سے ہم کو اس کو سمجھنا ہے. پھر اس کتاب کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا ہو, اس میں جو غیب کی باتیں ہیں اس پر ہمارا ایمان ہو, کفر کے تعلق سے جو کنسپٹ دیا گیا ہے اسی کنسپٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس کتاب کو لے کر شک میں نہ پڑیں. اس کتاب میں جو احکامات ہیں, جو خطاب ہم سے کیا گیا ہے, اور قرآن جو خلاصہ پیش کرتا ہے توحید کا, رسالت کا اور آخرت کا, اس کانسیپٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اپنے رب کو رب مانیں. اس کے ہر حکم کے آگے آمننا و صدقنا, سر جھکا دیں. تبھی ہم اس کتاب کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑے گی. رسم و رواج, خواہشات, خود ساختہ گھڑی ہوئی باتیں, دین جس کو بنا لیا گیا ہے. تو بگڑی ہوئی قوموں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ رسم و رواج دین بن جاتا ہے. تو ہمیں اسی چیز سے بچنا ہے. اگر ہم اس قرآن کو صحیح سے لینے والے, اس کی تعلیمات کو صحیح سے لینے والے بنیں گے, یقین جانیے سارے رسم و رواج خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے. اور دوسری اہم چیز کہ ہم کو حجت بازی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور شریعت پر ہمیں آمننا و صدقنا کہنا ہے. تاویلات, منمانی تاویلات نہیں کرنی ہے ہمیں. جب یہ مقصد لے کر آپ آئیں گے قرآن کی طرف تو یقین جانیے قرآن آپ کے دلوں کے دروازے کھول دے گا. ہمیں وہ تدبر پیدا کریں گا ہمارے اندر غور و فکر کہ ہم خود بھی حیران ہو جائیں گے. تو یہ قرآن دراصل ہمیں ایک دعوت دیتا ہے, ہمیں اٹھنے کے لیے کہتا ہے. یہ خطبے کی شکل میں ہے. اس کی فصاحت اور بلاغت اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی کوئی ترجمانی بھی نہیں کر سکتا. یعنی بھلا اللہ کے کلام کو کوئی اپنے الفاظ میں پیش کر سکتا ہے؟ نہیں. اور پھر یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. اس کی ایک اپنی مخصوص اصطلاحی زبان ہے, جو ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے یا اپنی کوئی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ہاں, لیکن کوشش کی جا سکتی کہ اس کے قریب قریب الفاظ کو پیش کیا جا سکے. تو بہرحال جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات انسان یہ سوچتے کہ اچھا قرآن یہ بھی ایک عام سی کتاب ہوگی, جیسے دوسری کتابیں ہوتی ہیں جس میں ایک فہرست ہوتی ہے مضامین کی اور ٹاپک ہوتے ہیں. لیکن یہ قرآن ایسا نہیں ہے. اس میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ابھی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے, فوراً کوئی دوسرا واقعہ آ جاتا ہے. پھر ایک ہی واقعے کو بار بار ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے دوسرے انداز سے. اور یہی اس کا معجزہ ہونا ہے. یہ بعض اوقات مخاطب کرنے کا جو انداز ہے, ابھی کوئی آگے کوئی اور ہو جاتا ہے, کبھی رسول اکرم کو مخاطب کر کے کہا گیا، کبھی اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ تو اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کے موضوعات معلوم ہوں، ٹاپکس، اس کا مقصد معلوم ہو، اس کا مدعا معلوم ہو، اس کا جو مین سینٹرل تھیم ہے وہ کیا ہے اس کا علم ہو، قرآن کا انداز بیان وہ جانتا ہو، اس کی جو اصطلاحی زبان ہے، یعنی ہم اس کو صرف لغت سے نہیں سمجھ سکتے بلکہ اس زمانے میں اس کے کیا معنی لیے گئے، اس زمانے میں وہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہ کتاب یا قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کے نزول کی کیفیت کیا تھی، اس کی ترتیب کیا تھی، یعنی کون سی آیتیں پہلے نازل ہوئیں، کون سی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، کون لوگ مخاطب تھے، کیا مسائل درپیش تھے جس وقت یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں، کس بحث، کس مدعا پر بحث، یعنی کس ٹاپک پر بحث کی جا رہی تھی، یہ تمام باتیں جاننا ضروری ہے۔ پھر قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصل سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اس پر ایمان لانا، اس کو اللہ کا کلام سمجھنا، اور ایک سادہ ذہن کے ساتھ اس کی طرف آنا، کوئی پرٹیکولر، کوئی مخصوص سوچ لے کر اس طرف نہیں آ سکتے ہم قرآن کی طرف۔ یعنی اگر کوئی سیاستداں ہے تو وہ یہ سوچے کہ اچھا سیاست کے لحاظ سے، پولیٹکس کے لحاظ سے قرآن میری کیا مدد کر سکتے، وہ اس حساب سے ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی آیتیں، اپنی مقصد کی آیتیں چوز کر لے اور اس کو پیش کر دے، نہیں۔ ایک بزنس مین ہے، اسے بزنس کے لیے نہیں قرآن کی طرف آ سکتا، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی کے لیے قرآن کے ٹاپکس کو نہیں لے سکتے، نہیں، بلکہ آپ کو سادہ ذہن کے ساتھ آنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے، دوسری مخلوق کے مقابلے میں، جیسے جانور ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، بھلائی اور برائی کی تمیز ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے، انتخاب اور ارادے کی آزادی بھی ہم کو دی ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ تصرف ہیں، وہ اس کے بھی اختیارات دیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ اختیارات دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے وہ بندے جو صحیح سوچ، صحیح ذہن کے مالک ہیں، اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کہ اب اللہ کو اپنا رب ماننا، رسول اکرم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ماننا، اور رسول اکرم جو خبریں لے کر آئے ہیں اس کو پوری طرح سچ سمجھنا، یقین کرنا اس پر۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر وقت تک، یعنی ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہماری شروعات کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی ہدایت دے کر بھیجی تھی، اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پھر رسول اکرم کو جب قرآن دے کر بھیجا گیا، اور مقصد وہی تھا جو پہلے کے انبیاء لے کر آئے تھے، ان کے پہلے کے انبیاء کے بھی جو مخاطب لوگ تھے وہ انسان ہی تھے، یعنی جو بگڑے ہوئے لوگ تھے وہی مخاطب تھے، انہی کو دعوت دی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس قرآن کی دعوت دی، اس قرآن کی طرف دعوت دی۔ تو وہی دعوت اور وہی ہدایت قرآن پیش کرتا ہے جو پہلے کے انبیاء پیش کرتے آئے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قرآن کا اصل مدعا کیا ہے، اس میں کیا ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا موضوع کون ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس کا موضوع بعض مفسرین کہتے کہ انسان ہی ہے، کیونکہ انسان کے ہی نفع اور نقصان کی اس میں بات کی گئی ہے، اور اس کا جو سینٹرل تھیم ہے کہ لوگ تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں آ جائیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسی کی شریعت کو فالو کرنے والے بنیں۔ اور پھر یہ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنا رویہ درست کرے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ دیکھا جائے تو جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی کام آپ کے فالوورز، جو امت مسلمہ ہیں، میں اور آپ، ہم کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کے واقعات آئے ہیں، تو اس میں قصے ہیں، اس میں پرانی ہسٹری بیان کی گئی ہے، اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں معیشت ہے، اس میں معاشرت ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے قرآن کی تمام آیات۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم ہی نہیں دیتے رہے بلکہ اس کی دعوت بھی دیتے رہے لوگوں کو، یعنی صرف قرآن سکھانے کا کام نہیں کیا آپ نے بلکہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا بھی کام کیا ہے۔ اس میں ان قوموں کے واقعات بیان کیے گئے جن قوموں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا تھا، کہ کس طرح سے وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ لہذا جب بھی ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں تو ہم ان عبرتناک واقعات کو بھی پڑھتے جائیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور غور و فکر کریں۔ کہ جن قوموں نے اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانا ان کا کیا حال ہوا، اور آج ہمارے پاس کتاب ہو کر بھی ہم کتاب سے کس طرح سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دیتی ہے، اور یہ کتاب ہمیں ایسے راز ہم پر آشکارا کرتی ہے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا کانسیپٹ کیا ہو اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو۔ پھر یہ کتاب جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت کی ترتیب کچھ اور تھی اور آج کی ترتیب کچھ اور ہے، اور یہ کسی انسان کے ہاتھ کی نہیں بلکہ یہ توقیفی کہلاتی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ ہی کی طرف سے اس کو ترتیب دیا گیا قرآن کو، یعنی آج ہم سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھتے ہیں جبکہ سورہ فاتحہ پہلی آیت یا پہلی سورت نہیں ہے، لیکن ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے کیونکہ ترتیب اس طرح سے دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب اس طرح سے رکھوائی۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو شروع سے یاد کروانے کا اہتمام کیا گیا، چونکہ نماز شروع سے ہی فرض تھی تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا، لہٰذا شروع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو صحابہ کے دلوں میں حفظ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہے کہ وہ اس کو محفوظ کر لیں، اور حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا صحابہ اس کو یاد کرتے چلے گئے، اس طرح قرآن کی حفاظت بھی ہوتی رہی، اور پھر دوسرا جو لکھنا جانتے تھے اس کو لکھا بھی جانے لگا، تو کھجور کے پتوں پر یا ہڈیوں پر یا جھلی پر مختلف چیزوں پر اس کو قلم بند کیا گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا وہ پورا کیا کہ اس کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کیا گیا اور کاغذوں پر یا پھر ہڈیوں پر یا پھر جھلیوں پر لکھا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ مختلف علاقوں تک اسلام پھیل چکا تھا اور لوگوں کو اس کو صحیح پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ لوگ عرب نہیں تھے، لہٰذا اس وقت پھر اس کی مختلف یعنی اس کی کاپی نقل تیار کی گئی، اور اس نقل کو مختلف اسٹیٹس میں یعنی کئی کاپیز تیار ہوئیں اور مختلف اسٹیٹس میں بھجوا دیا گیا پڑھنے والوں کے ساتھ، تاکہ اس کو پڑھ کر بھی سنائیں، تاکہ قرآن کو صحیح طریقے سے لوگ پڑھنا سیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف مقاصد لے کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یا کچھ اور ان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سادہ دل ہو کر اس کی طرف آئیں، کھلے دل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں، مخصوص نظریات یا مخصوص ذہنی خیالات لے کر اس کتاب کی طرف نہ آئیں۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کو سادہ دل کے ساتھ پڑھیے، پھر یہ آپ کے اوپر فہم و فراست کے دروازے کھول دے گا، آپ کو زندگی کے مسئلے کا ہر حل اس میں آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ کتاب مسلسل آپ کی ہر راستے میں ہر وقت پر ہر موڑ پر رہنمائی کرے گی، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سادہ دلی کے ساتھ پڑھیں، کوئی مخصوص نظریات لے کر نہ آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کتاب کے لیے جہاں پر صحابہ نے قربانیاں دی اور اس کو سمجھنے میں ایک اہم رول ادا کیا، وہاں خواتین بھی پیچھے نہیں رہی ماشاءاللہ۔ یہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اسلام کبھی بھی کسی معاملے میں، چاہے وہ حصول علم کا معاملہ ہو یا قربانی دینے کا معاملہ ہو، چاہے جانی یا مالی، ہمیشہ وہ آگے آگے پیش پیش رہی۔ ہم بھی اسی صنف سے جڑے ہوئے ہیں خواتین، سبحان اللہ، ہمیشہ سے خواتین کی یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم، اس کو سمجھنے میں اور اس پیغام کو آگے پہنچانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں آگے آگے رہیں۔ تو درس قرآن کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ، یعنی خواتین اس سے جڑی رہیں، اور اسلام کی تاریخ اور مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو آ کر سنایا، اور سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی خاتون کون تھی بتا سکتے آپ لوگ؟ پہلی خاتون کون تھی جنہوں نے قرآن سنا یا رسول اکرم نے جن کو آ کر خبر سنائی اور انہوں نے تصدیق کی آپ کی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اولین موقع پر قرآن کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عظیم خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، جو تمام مسلمانوں کی سب سے بڑی محسن ہے اگر دیکھا جائے تو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے قبل اسلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس پاک باز اور حوصلہ مند خاتون نے قرآن کی تلاوت کی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ علامہ اقبال نے فارسی میں شعر لکھا تھا کہ تو نمیدانی کے سوز قرآت تو دگرگوں کرت تقدیر عمر را، کہ اے خاتون اسلام، تو نہیں جانتی کہ تیری قرآت قرآن سے پیدا ہونے والے سوز و گداز نے عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بنا دیا. تو اگر ہم میں اور آپ یہ احساس لے کر اور اس شعور کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو یقین جانیے کہ جیسے عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی سنت تھی اور آپ اسی طرح انہوں نے اپنے سوز قرآن سے اپنے بھائی کو بدل دیا، تو آج ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جب خواتین اس جذبے کے ساتھ اس کی طرف آئیں گی تو ہمارے اندر ایک ایسا روحانی جذبہ پیدا ہوگا جو ہماری کوششوں کو مزید آگے بڑھائے گا. تو اس قرآن کے ساتھ ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور علمی فکری جہاد کا آغاز کرنا ہے. آپ دیکھیں ابھی جو جس چیلنج سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی جو جن چیلنجز کا سامنا ہے آج ہم خواتین کو، اسپیشلی ماؤں کو، کہ وہ سوچ وہ فکر پیدا کرنی ہے ہم کو معاشرے میں، اور اسی وجہ سے یعنی اس سوچ کو ہمیں جو ایک سوچ پرٹیکولر سوچ دے دی گئی ہے تو اس سے ہمیں لوگوں کو نکالنا ہے. ہم کو ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسا نیک، ایسا صالح معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو جو کہ بہت ہی مضبوط ہو علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی بنیادیں اتنی مضبوط ہو کہ کوئی اسے ہلا نہ سکے، کوئی اسے توڑ نہ سکے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ آگے بڑھیں گے پھر وہی لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اس قرآن کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو گرویدہ کرنا ہے، لوگوں کے جو ان کے قلب ہیں ان کے دماغ کو متاثر کرنا ہے، ان کی روحوں کو جگانا ہے. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس قرآن کی اصل روح کو سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارے سلف صالحین نے کیا، جو پہلے کی خواتین تھیں، کہ کیسے انہوں نے اس قرآن کو سمجھا، پڑھا، لکھا اور اس میں وہ ماہر بنتی چلی گئیں. حفصہ بنت سیرین کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قرآن کے علم میں اتنی آگے تھیں کہ ان کے بھائی اکثر کہا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ پوچھتا قرآن کے بارے میں، کوئی باریک یا فقہی یا پھر کوئی تجوید اور قرآت سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، تو ان کے بھائی جو کہ محمد ابن سیرین تھے وہ کہتے کہ ذرا رکو، ٹھہرو، میں حفصہ سے پوچھ کر آتا ہوں. ان کی بہن حفصہ بنت سیرین تھی، سبحان اللہ. اور پہلا نسخہ جو لکھوا کر رکھا گیا تھا، یعنی جو جس کو مصحف ام کہتے ہیں، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لکھوایا گیا تھا قرآن کا پہلا نسخہ جب کمپائل کیا گیا تھا، وہ نسخہ بھی ایک خاتون اور ام المومنین کے پاس رکھا گیا، حفصہ بنت عمر کے پاس رضی اللہ عنہا، ام المومنین. کتنا بڑا اعزاز ہے آپ دیکھیں. تو خواتین نے قرآن کی خدمت میں بہت سارے کارنامے انجام دیے ماشاءاللہ. تو ہم کیوں پیچھے رہیں آپ بتائیے، ہم بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈال کر جائیں اور اس قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے میں، اس کی اشاعت میں، اس کی درس و تدریس میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تدبر میں ہم خود سپورٹ کریں، خود بھی اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم واقعی اس کی خدمت کرنے والے بنیں، اس قرآن کی خدمت کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.